جاگز تمنی سورہ کوثر
یا گناہ ہے شام و سحر زہر اپنے نبی جانے پیغمبر یا گناہ ہے شام و سحر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجا محمد و آلہ. عالم کا انتہائی لطف و کرم انتہائی احسان ایک بار پھر میں اسی دنیا کے اندر یہ سعادت نصیب کی جو شہداء اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرش ادا کے اوپر بیٹھ سکیں, دین کے اوپر غور فکر کر سکیں, اہل بیت کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان سے ہدایت دینے کی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے تمام مومنین کی مغفرت کے لیے تمام مومنین جو اس جگہ پر دوسری جگہوں پر سید الشہداء اور امام گرامی اعضاء کے اندر تشریف فرما ان تمام کی مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اور پوری کائنات کو زندگی کا اپنی اوصاف کے ذریعے سے خلق کیا ہے. جتنے بھی جملات ہم بولتے ہیں سب میں کچھ نہ کچھ مسامحہ ہوتا ہے. یہ جملات حقیقت کو منعکس نہیں کر سکتے, ریفلیکٹ نہیں کر سکتے. ہم لوگ ظاہر ہے کہ اپنے محاورے کو اپنی زندگی کے حساب سے بیان کرتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی عرض کیا میں کہہ رہا تھا جملہ, میں سوچا تھا کہ جملہ شاید صحیح نہیں ہے اگر ہم اس کو ایک خالص فلسفی نظر سے دیکھیں, لیکن بہر حال یہ وہ مکالمہ ہے جو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں. اگر ان طرح کے اوصاف ہیں ان اوصاف کا کوئی نتیجہ ہے اور نتیجے میں یہ کائنات خلق ہوئی اس میں میں اور آپ زندگی گزارا. بہت اہم یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھتا ہو کہ میں کہنا چاہتا ہوں بہت اہم یہ کہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. تو یہ دو بچے جب گئے تو میں سوچنے لگا کہ مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں کائنات کو کیا سمجھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے.
سر محمد و آل محمد بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل
محمد. واقعا اہم یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر زندگی کے اندر بہت سارے کام کرتے ہیں اور ان کاموں کے بارے میں آپ کے پاس ایک بنیاد ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کس فکری بنیاد کے تحت یہ کام کیا ہے. آپ نے ظاہر ہے کہ آپ سب لوگ یہاں تشریف فرمائے ہیں, کم و بیش سب لوگ سوائے ان چند جوانوں کے جو یہیں کے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بہرحال ایک فیصلہ کیا زندگی کے اندر، اور اس فیصلے کے نتیجے میں وہ یہاں پر ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ہر روز بڑے بڑے فیصلے نہیں کرتا ہے، ایک دفعہ چند ایک فیصلہ کرتا ہے تو پھر بعض اوقات سالوں اس فیصلے کے اوپر انسان کو نتائج دیکھنے ہوتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر بڑے فیصلے مشکل سے 5-6 ہوتے ہیں، باقی فیصلے نہیں ہوتے، باقی ان فیصلوں کے نتیجے ہوتے ہیں جو ہمیں کہیے کہ مل جاتے ہیں یا بھگتنے پڑتے ہیں، دیکھنے پڑتے ہیں. تو آپ نے بھی ہم نے بھی فیصلے کیے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، ان فیصلوں کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ فیصلوں کی بنیاد آپ کا رجحان ہوگا، آپ کا آپ کی کیلکولیشن ہوگی، آپ کی انالیسس ہوگی کہ بھائی یہ فیصلہ کون سا فیصلہ صحیح ہے اور کون سا فیصلہ غلط ہے. دو آدمی ایک طرح سے نہیں سوچ سکتے، میرا اپنے خیال ہر انسان کی فکر کے اندر کوئی نہ کوئی چینج ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے وہ چینج؟ ظاہر اس کی اپنی ایک بنیادیں، میں چاہ رہا ہوں کہ کہیں پہ پہنچ جاؤں جلد از جلد. یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ انسان کی اس اورینٹیشن سے ضرور متاثر ہو رہے ہوتے ہیں جو اس نے اپنے بارے میں اور کائنات کے بارے میں سوچی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے بارے میں کیا ویلیو سوچی؟ آپ نے اپنے مستقبل کو اور اپنے مقدر کو کیا سوچا ہے؟ اور جس دنیا میں کائنات میں آپ رہ رہے ہیں آپ نے اس کی کیا انٹرپریٹیشن کی ہے؟ یہ فیصلے کروائے، یہ سب سے امپورٹنٹ یہ اس کے فیصلے ہوں گے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض فرمائیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ جمع پونجی کی، اور آپ نے جو کچھ جمع پونجی کی وہ کسی ایک موقع کے اوپر آپ کو اچانک خرچ کرنی پڑ گئی، اچھی جگہ بھی خرچ کریں گے، اگر آپ کے اختیار میں ہوا تو آپ بھی دوسری جگہ بھی کیوں خرچ کریں گے؟ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میں ڈر یہ رہا ہوں کہ میرے ذہن سے یہ نکل جائے کہ میں یہ واقعہ کیوں سنانے والا ہوں. تو واقعہ میں بعض اوقات اتنا اٹریکشن ہوتا ہے کہ انسان وہ بھول جاتا ہے کہ واقعہ آیا کیوں تھا. تو آپ جنت کی جگہ یاد رکھیے گا کہ مجھے یہ کہنا ہے کہ فیصلوں کی بنیاد کائنات کے بارے میں جو ہماری اورینٹیشن ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں جس بی بی کی شہادت کی مناسبت سے بی بی کا نام اس پوسٹر پہ بار بار لگا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور میرے چاہ رہا ہے کہ بی بی کا تذکرہ کروں، ان کے وجود کی نورانیت برکتیں انشاءاللہ اس مجلس کی شامل حال ہوں. بی بی سیدہ کے احترام میں درود بھیجے محمد و آل محمد. آیت اللہ اور اسمہ مرعش نجفی، شاید کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا ان کا، آیت اللہ مرعش نجفی بہت پاکیزہ انسان تھے. ظاہر ہے کہ جو مراجع اعظام ہوتے ہیں وہ آسانی سے اس جگہ تک نہیں پہنچتے، کافی زحمتیں ہوتی ہیں، پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں. آیت اللہ مرعش نجفی انقلاب سے پہلے بھی حوض علمیہ کے اندر تشریف فرما تھے، اور حوض علمیہ کے یعنی قم کے بہت سارے مسائل کو وہ تنہ تنہا بالوں کا دیکھتے تھے، اور اس میں ادارے کے طلاب کی ضرورتیں بھی شامل تھیں. اور ادارے کی حکومت جو تھی وہ اس وقت مددگار نہیں تھی، اس کے اندر بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے تاکہ قوم کا حوصلہ ختم ہو جائے. طلاب بہت سخت زندگی گزارتے تھے. جو آج آپ مثال کے طور پہ 4-5 لوگوں کو بہت زیادہ آسانیوں میں دیکھتے ہیں، مولانا حضرات کو، میرے جیسوں کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمیشہ ایسے ہی تھا، یہ سب ہمیشہ ایسے نہیں تھا. انہوں نے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، دن رات کی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور حتیٰ مثلا میرے جیسا انسان کہ جو 84 میں طالب علم بنا تھا، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آسان تھا اس زمانے میں؟ آسان نہیں، بہت سخت نہیں. ارے میں کیوں ایسی کوئی بات کہوں جس سے ناشکری لگے، لیکن بہرحال ان سختیوں میں بھی مزہ تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن بہرحال سخت تھا، اس سے پہلے تو بہت سخت تھا. مرحوم عبد الرحمٰن مقام شریف ان انتظامات کو کرتے تھے. تو ایک دفعہ بہت مشکل میں پھنس گئے، بہت سخت مشکل میں پھنس گئے. اب وہ کوئی مثلاً ایسا تھا معاملہ کہ طلاب کی کچھ ضرورتیں پوری کرنی تھیں اور وہ کچھ نہیں ہو پا رہا تھا بندوبست، بہت مشکل میں آ گئے. اور کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہوگا کیا. تو وہ جب بہت پریشان ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اب جو بھی ہے میں سب سے مدد مانگتا ہوں کہ بھائی اب کچھ تو کرنا ہے مجھے. تو کچھ ایسا ہوا کہ جتنے بھی آشنا اطراف میں ان کے لوگ تھے وہ بھی کسی مشکل میں مبتلا نظر آئے. تو ان کو نہیں لگا کہ میں ان لوگوں سے کچھ مدد لے پاؤں گا. تو ایک جگہ سے گزرتے تھے, میں کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ قوم کی گلیوں میں سے بعض وقت بڑے بڑے مراجے گزرتے نظر آتے تھے. تو ایک جگہ سے گزرتے تھے تو وہاں ایک قصائی تھا, اس کی دکان اچھی دکان تھی, یعنی بزنس اس کا اچھا تھا, اور وہ ان کو بڑے ادب سے سلام کرتا تھا, بہت ادب سے. وہ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں, تو ان کے ذہن میں آیا کہ وہ قصائی کم از کم اس کے سامنے سے گزرتا ہوں اور وہ بڑے ادب سے سلام کرتا ہے, پتہ نہیں مدد کرے گا نہیں کرے گا, لیکن اب کچھ نہیں کرنا تو کم سے کم اس سے تو کہوں کہ بھائی کچھ کر دے. تو انہوں نے کسی آدمی کو بھجوایا, میں ایک کتاب میرے پاس تھی, میرے خیال میں شاید اب میرے پاس نہیں رہی, پند تاریخ نام کر کے 5 ولیوم میں تھی, تو اس میں میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا. میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کہہ بیٹھے کہ بھائی یہ کہاں سے آپ نے پڑھا, تو میں نے کہا اچانک اب ذہن میں آ رہا کہ بتا بھی دوں. اس میں لکھا تھا کہ جناب انہوں نے کسی کو کہلوا کے بھیجا اس کے پاس, لیکن انہوں نے جملہ ایسا کہہ دیا کہ وہ تھوڑا سا معاملے کی نزاکت کو بتائے بھی اسے, یعنی نہ صرف یہ کہ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ضرورت ہے, تو انہوں نے تھوڑا سا جملے کو سنگین کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہنا کہ میرے جد امجد کا واسطہ, میں مشکل میں, کچھ کر سکتے تو کر ڈال. سید تھے, ظاہر سید بزرگوار, اتنا بڑا عالم کسی کو اپنے جد امجد کا نام لے کر کہہ رہا ہے. اس قصائی نے جو آدمی آیا تھا اس سے کہا کہ یہ آغا نے کہا, اس سے کہا آغا نے کیا یہی جملہ کہا تھا, کہیں یہی جملہ کہا. اس نے پہلے یقین کیا کہ انہوں نے یہی جملہ کہا, بس ٹھیک ہے یہی کہا نام داخلہ. تو اس نے, آپ کو سب یاد ہے زمانے کے اندر پرانے زمانے میں تجوری سے ایک ہوتی تھی, گلہ بھی کہتے تھے ہمیں عرف عام میں. تو اس نے ایک دھوتی بچھائی, جو قصائی لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں جانور سلیقے رہتے تو خود ذبح کرتے تھے. آپ کو اگر پرانا یاد پتہ نہیں ہے یا نہیں, تو خود ہی جانور لاتے تھے, خود ہی ذبح کرتے تھے. تو یہ جانور ذبح کرتے وقت دھوتی باندھ لیتے تھے, وہ ہمارے یہاں کی طرح نہیں, وہ صرف پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتی تھی. تو وہ اس نے بچھائی وہاں پر, جو دھری بھی رکھی ہوئی تھی, اس کے اوپر اپنا پورا گلہ الٹ دیا, جتنا پیسہ تھا اس نے نکال کے ڈال دیا. اس کے بعد ایک بندے کو بھیجا, اس سے کہا کہ معلوم کرو میرے پاس بینک میں ہے کیا. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی فلاں بینک کے اندر اتنا پیسہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں اس ڈیٹیل میں اور بھی کچھ تھا, تو میرے ذہن سے نکل گیا کہ اس نے باقی پیسہ کہاں سے بندوبست کیا, گھر بیچا, پتہ نہیں کیا کچھ کیا. تو اس کے بعد جتنا پیسہ تھا وہ اس نے سارا اس کے اندر ڈالا, اور ڈالنے کے بعد اس کو نوٹ لگائی, پوٹلی بنائی اس کی, جو بندہ تھا اس کو دوبارہ بلوایا, کیونکہ اس کے بعد تم چلے جاؤ دوبارہ اور میں بندوبست کرتا ہوں. تو آیا, اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ آغا کو دینا اور ان سے کہنا کہ ان کے جد امجد کی قسم جو میرے پاس تھا میں نے دیکھ لیا, میں نے کچھ نہیں چھوڑا. حیات اللہ مہرشی نجبی کے پاس وہ لے کر آیا بندہ, اور وہ قصائی سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے, اتنا تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے. جب وہ لے کر آیا, آج صاحب یہ میں نے جملہ اس کتاب میں پڑھا تھا. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدایا اس آدمی کا دینی جذبہ اتنا ہے کہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ محشور کر دے. اللہ کیا اس میں میرے اجداد کا احترام اتنا ہے کہ یقیناً یہ کوئی مقام حاصل کرے گا, تو میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں مجھے اسی کے ساتھ محشور کر دے. اچھا میں یہ نہیں کروں گا, میرے جیسا نہیں کرے گا, کیونکہ میرے پاس اتنا یقین نہیں ہوگا, اور نہ مجھے خدا شاید اتنی کوئی توفیق دے گا کہ مثلا میرا پیسہ حوضہ علمیہ کے سربراہ کے کسی کام اس طرح سے آئے. میرے خیال مجھے ایسی کوئی سعادت ملنے والی ہے. تو میں یہ, اس نے یہ کیوں کیا, اس کی ایک اورینٹیشن تھی, اس کا ایک گلوبل ویو تھا. اس گلوبل ویو کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ یہ لائف ٹائم اپرچونیٹی ہے, دوبارہ شاید نہیں ملے گی. تو وہ یہ کر سکتا تھا کہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ دے کر آیت اللہ کو خوش کر دیتا. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا اپنے پیسے کو نصر رسول تک پہنچانے کا. اللہ اکبر, رسول کی نسل تک میرے پیسے کو پہنچا دوں. تو اس نے کہا میں دوسرا موقع کا انتظار نہ کروں, یہ زندگی پہلی دفعہ ملا ہوگا شاید اس کو. تو اس نے کہا کہ میں پہلے کوئی اچھی طرح سے اویئر کر لوں. اور پھر اس مقام کو پہنچ گیا کہ آیت اللہ مراشی نجفی نے کہا خدا مجھے اس کے ساتھ مشہور کر دیا کہ کس مقام کو پہنچ گیا اچانک. تو یہ فائدہ ہوتا ہے ایک اچھی اورینٹیشن کا. اگر آپ کا گلوبل ویو اچھا ہے تو آپ اپنے فیصلے صحیح فیصلے کر پائیں. لیکن اگر اس گلوبل ویو کے اندر, اورینٹیشن کے اندر 25 چیزیں مکس ہوئی ہیں, کم سے کم کیا ہے, یقین نہیں, اب صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اب مثلا یہی اپرچونٹی اگر میرے جیسے کے سامنے آتی تو میں یہ 10 تاویلات لاتا یہ کہہ کر کہ شاید اس سے بڑا ایک موقع آئے گا, میں پیسہ بچا لیتا ہوں تھوڑا سا, 25 تاویلات میں لے کے آؤں گا. اب میں کہوں گا نہیں, اتنا تو دینا ضروری نہیں ہے, چونکہ مثلا اتنا تو واجب ہے کہ میں اپنے پاس بھی رکھوں. آبا نے بھی یہ نہیں کہا ہوگا, کیونکہ میرے پاس اتنا یقین نہیں ہے جتنا یقین اس قصائی کے پاس تھا, جتنا اس نے سوچ لیا ہوگا اچانک. اب یہ بعض لوگ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح سے بلیس ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہاں سے یہ رحمتیں مل جاتی ہیں. تو اب میں جو بات آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کل جو میں نے عرض کیا تھا اسی کی کنٹینیوشن میں ہے یہ, وہ یہ کہ یہ جو مقامات ہم ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے ہیں یہ مقامات صرف کیلکولیشن سے نصیب نہیں ہونی ہے. آپ فلاسفی پڑھنے, آپ سائنسز کو مثال کے طور پر حاصل کرنے, سب کام کرنے ضروری ہے. ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ یہ کام کرتے ہیں, یہ کچھ نہ کچھ ہماری علم کے اندر اضافہ ہوتا رہے, لیکن علم سے بڑھ کر کچھ چاہیے یہاں پر, یا کم از کم علم کے پیرلل ہمیں کچھ چاہیے. وہ پیرلل کیا چاہیے, اس کو ہم ایک سادہ لفظ میں کہتے ہیں نفس کی پاکیزگی. اب مجھے ایکسپلور یہ کرنا ہے کہ نفس کی پاکیزگی ہم کسی کہتے ہیں, یہ پاکیزگی ہے کیا. اچھا, ہم اور آپ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہزاروں گھنٹے اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم پہ لگاتے ہیں لیکن پاکیزہ نہیں ہو پاتے. اب میں باقی کی مثال تو عرض ہی نہ کروں کہ مثلا ہزاروں گھنٹے اس کام میں لگاتے ہیں جس کی نیچر میں پاکیزگی ہے لیکن یہ پاکیزہ نہیں ہو رہے, اس کے باوجود نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہر میں کوئی کام کر لینا وہ کافی نہیں ہے. آپ کی پینیٹریشن, میری کوشش کسی اور جگہ تک پہنچے تب کہیں جا کر وہ پاکیزگی ہمیں نصیب ہوتی ہے. اور پاکیزگی کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب اس کو ذرا سا ایک غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بھی عرض کروں گا ایک جملہ یا چند جملات اور واپس آتے ہیں. درود بھیج گا محمد والے محمد. اب یہاں پہ ایک غلط فہمی جو ہم لوگ کے ذہن میں معمولاً آ جاتی ہے وہ یہ کہ جو آدمی تھوڑا سا معنوی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے, تھوڑا سا عبادات کی طرف جاتا ہے, تھوڑا سا دعاؤں کی طرف جاتا ہے, یا زیارات کی طرف جاتا ہے, یا اعضاء میں شرکت زیادہ کرتا ہے, پتہ نہیں کیسے اس کے ذہن میں یہ آنے لگتا ہے کہ اب جو میں دعا کروں وہ پوری ہو جائے, اب جو میں مانگوں وہ ہو جائے. اچھا, آپ مثال کے طور پر اگر ایک شخص پہلے کم نمازیں پڑھ رہا تھا اب زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے, پہلے کم قرآن کریم پڑھ رہا تھا اب زیادہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے, پہلے کم مثال کے طور پہ دینی محافل میں تھا اب زیادہ ہے, اور اچانک اس کو کوئی فائنینشیل لاس ہو گیا, تو وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ بھائی ہم بے دین بھلے تھے کہ یہ دین میں آئے تو ایک اور مشکل ہو گئی ہے. تو یعنی مثلا ہم پہلے ہمارے اچھا ٹھیک ٹھاک دنیا چل رہی تھی, یہ تو ہم ادھر آئے تھے تو اور معاملہ خراب ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ میں جب اس فیلڈ میں آؤں گا اور اس طرح ڈیولپمنٹ کروں گا تو مثلاً میری دنیاوی ریسورسز بھی بڑھنی چاہیے. اب مثال کے طور پر اسی دوران میں کوئی بیماری آ گئی تو کہے گا کہ بھائی اگر یہ قرآن سے بھی بیماری دور نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ ہوا کیا بھائی, یہ سب کیوں آ رہا ہے ذہن میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اورینٹیشن میں دنیا تھی, اس نے ان چیزوں کو دنیا کی سوچا ہوتا. اب یہ جو مشکل ہے یہ بہت ایک باریک سی ایک لائن بیچ میں کھینچ رہی ہے. میں اگلے چند جملات عرض کروں گا, دیکھیں اس کو سن کر کچھ عجیب سا احساس ہوگا, درود بھیجے گا محمد آل محمد.
اللہم صلی اللہ محمد.
پھر وہی ہوا, عجیب سا احساس تو ہو ہی گیا بالآخر. ہمارے پاس ایک بہت عجیب روایت ہے, روایت آپ کو پتا ہے روایات کی دنیا بہت عجیب ہے, واقعی اچھی. میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ عرض کروں گا, اپنی زندگی میں بھی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں, 38 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے, اور ابھی بھی میں بعض اوقات ایسی روایتیں دیکھتا ہوں, اچانک دیکھتا ہوں یہ پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں نظر آئی تھی. ہر روز چند روایتیں ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں. کسی ای میل کے گروپ میں چلے جائیے, کوئی واٹس ایپ گروپ میں چلے جائیے, کوئی نہ کوئی کام ایسا کریں کہ ہر روز آپ کو 2-3 روایتیں آتی رہیں, اور کوشش کریں کہ وہ الٹے سیدھے جو کرتے ہیں وہ نہ ہوں, اپنی اپنی روایتیں بھی بعض بات بناتے رہتے ہیں. کسی بندے نے مجھے بھیج دیا کہ اگر آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کے اوپر بم کا اثر نہیں ہوگا. میں نے اس سے پوچھا کہ بندے خدا یہ تمہیں اثر پتہ کیسے چلا, اصل یہ روایت آیت کا کہ مثلا اس آیت میں بم کا اثر نہیں ہوگا, کوئی تک کی بات کرو, کوئی ڈھنگ کی بات کرو. خیر وہ بچار نے بعد میں معذرت کی, اس نے کہا وہ کسی نے مجھے بھیجا تھا, میں نے اس کے اوپر رلائی کیا, پھر میں اس سے پوچھتا ہوں تو جواب ہی نہیں دے رہا. تو وہ یہ تو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی آپ نان سیریس سورس سے کیوں لیں گے, آپ لیں گے کسی مستند جگہ سے لیں گے. ایک آدھ روایت ضرور روزانہ آپ کے پاس آنی چاہیے اور اس کو آپ نے اہمیت بھی دیں گے. اگر کوئی شخص یہ کام کرے, میں بھی طالب علم اتنے عرصے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص واقعی یہ سوچ کے رکھے کہ میں ہر روز ایک حدیث پڑھوں گا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ خدا ہدایت یہیں سے دے رہا ہے. آپ کو وہ حدیث اس دن ملے گی جس دن آپ کہیں گے اس کی ضرورت تھی, یہ ہو گئی. یعنی یہ نظام بڑا عجیب نظام ہے, تو اس میں یہ ہونے لگتا ہے. تو حدیث ضرور دیکھیں. ایک بہت عجیب حدیث ہمارے پاس جو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, یہ حدیث ابھی تک ابھی میرے ذہن میں سفینۃ البحار میں ہے, جو شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کے مؤلف ہیں, انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, ان میں سے ایک کتاب سفینۃ البحار ہے, روایتوں کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر شیخ عباس قمی نے مصائب مشکلات دنیا کی اس کے اوپر بھی روایتیں جمع کی ہیں. ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ تھی جو مجھے اس طریقے سے یاد آ رہی ہے, ایگزیکٹ ورڈس اس کی یاد نہیں مجھے, لیکن مفہوم یہ تھا, مفہوم یہ تھا کہ جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ لوگوں کو مصائب مشکلات جھیلنے پر کیا اجر ملا ہے. تو وہ یہ کہے گا کہ کاش میرا جسم دنیا میں قینچی سے کاٹا جاتا اور مجھے یہ اجر مل جاتا, کاش ایسا ہو جاتا. تو میں نے ایک, اب یہ تو روایت ہے تو کنفرم روایت ہے, میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا, کسی عارف کے احوال میں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا کہیں پہ, تو اس میں لکھا تھا کہ وہ عارف کہیں دنیا سے گئے تو کسی نے خواہش کی اللہ سے کہ مثلا خدا میں ان کے بارے میں مجھے کچھ پتہ چلے, ظاہر ہے کہ وہ بھی جس نے خواہش کی ہوگی وہ بھی کوئی پہنچا ہوا ہی ہوگا, ورنہ ہمیں کہاں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ آئے, انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہو گیا الحمد للہ یہ. تو انہوں نے کہا تمہیں کوئی خواہش نہیں ہے جو تم دنیا میں کرتے؟ تو ہاں خواہش. کہا کیا؟ کہنے لگے کاش میں نے مشکلات پہ خدا سے جلدی مدد نہ مانگی ہوتی, تھوڑا مشکلات کے ساتھ چلتا. اب مجھے پتا چل رہا ہے بہت ساری مشکلات پہ میں نے جلدی مدد مانگی اور مشکلات کو دور تو کروا لیا لیکن اجر سے بھی رہ گیا, صبر نہیں دکھایا میں, بے صبر پر دکھایا. اب آپ اس روایت کو سنیں گے, آپ ان سے کہیں گے مولانا کیا مطلب, کیا مشکلات کو دعا مانگنا چھوڑ دیں؟ نہیں, دعا مانگیں, لیکن میرا اپنے خیال ہے خدا سے یہ دعا بھی ساتھ مانگیں کہ خدا مجھے مانوی ترقی سے محروم نہ کر, مانوی ترقی سے محروم نہ کر. بعض چیزیں بہت ہی عجیب ہیں, یہ تو میں نے 2-3 باتیں عجیب باتیں کی, اب ایک بار بہت عجیب بات کرتا ہوں کی خدمت میں. ایک آیت اللہ العظمیٰ مرحوم اللہ مقامہ شریف بہجت کے شاگرد ہیں سید مہدی نام کر دی, سید مہدی بہت اچھے رائٹر ہیں, 40 سے زیادہ والیوم انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اپنی کتاب میں انہوں نے مختلف عرفا کے حالات لکھے ہیں. عرفا کے حالات میں ایک واقعہ انہوں نے یہ لکھا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد وال محمد.
اللہم صلی اللہ علیہ
جو قدیم زمانے میں ایسے تاجر بھی جو علماء کے ساتھ رہیں اور ان کا باقاعدہ خیال رکھیں کم تھے حقیقت یہ, لیکن تھے مارا. تو انہیں ایک تاجر تھے, وہ ٹھیک ٹھاک صاحب مال بھی تھے اور وہ قوم کے حوضے کا خیال بھی رکھتے تھے, خیال کرتے تھے. قوم کے حوضے میں ایک بہت پرانے عالم تھے, اب میں خود یاد نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ آیت اللہ حجت تھے یا ایک اور تھے آیت اللہ, وہ تھے ان دو میں سے کوئی ایک. آیت اللہ حجت کے قابل میں سے حجتیا کے اندر ہے, کبھی آپ اگر قوم بہم وجہ سے حجتیا وہاں رہتے تھے. تو اسی طرح وہاں پہ دو تین اس زمانے کے آیت اللہ تھے. یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ تقریباً امام خمینی کی جب طالب علمی کا زمانہ تھا, اس کے تقریباً اینڈ میں تھا, یعنی جب آیت اللہ جب امام خمینی کی مرجعیت شروع نہیں ہوئی تھی, اس زمانے اس وقت کا زمانہ تھا. ان میں سے کوئی ایک آیت اللہ تھے جو قوم کے اندر بہت رسپیکٹڈ تھے اور ان کی مرجعیت یا مثلاً ان کی بہرحال محوریت تھی, ان کو بڑا سمجھا جاتا تھا. تو وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے. تو ایک تاجر تھا, وہ بہت دیندار تھا اور اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ آیت اللہ جو ہے وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. تو وہ ایک دن وہ کچھ لے کر آیا, قمص وغیرہ کافی بڑی مقدار میں, اور اس نے آ کر آغا کو دیا اور آغا سے کہا کہ آغا صاحب یہ جو قمص ہے اتنا ڈھیر ہے ماشاء اللہ الحمد للہ, اس میں سے کچھ لے کر آپ اپنا گھر بنا کر سستے ہوں گے اس زمانے میں. تو کہا کہ کچھ لے کر آپ اپنا گھر بنا لیں. انہوں نے کہا نہیں, ہرگز نہیں, یہ قمص کا مال میرے گھر کے لیے نہیں ہے, نہ میں اس کو اپنے لیے مستحق سمجھتا ہوں, اور یہ آپ تم سے مال کہیں اور استعمال ہوگا, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. اس نے کہا ٹھیک. خیر پھر ان سے کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا مال لے کر آیا اور اس نے کہا کہ آ صاحب اب یہ تم سا مال نہیں ہے, اب یہ میرا مال ہے, ٹھیک ہے, میں اپنا مال لایا ہوں, میں اپنا مال آپ کو کہہ رہا ہوں, دے رہا ہوں, آپ کو گفٹ کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی ایک مناسب گھر لے لیجیے, اس طرح کرائے میں رہنے میں ہماری بھی بے عزتی ہے, یہ اچھا نہیں ہے کہ قوم کے حوضے کا موس ایک بنیادی عالم ہے وہ اس طرح کرائے کے گھروں میں پڑا ہوا ہے, تو بےزتی کی بات ہے, آپ گھر لے لیجیے. تو انہوں نے مان لیا, پیسے دے دیے, گھر بھی دے دیا. کچھ عرصے کے بعد ان کو دوبارہ قوم بلایا اور وہ پیسے ان کے سامنے واپس رکھے کچھ مہینے کے بعد مثلا, اور ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے یہ پیسے آپ اپنے واپس دینا. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے گھر تو لیا تھا لیکن میں نے گھر بیچ دیا اور یہ پیسے واپس آ گئے اور میں دوبارہ کرائے میں چلا گیا, آپ اپنا گھر اپنے پیسے سنبھالیں. تو اس نے کہا کہ اب کیا مسئلہ ہوا؟ تو خیر انہوں نے بہت دفعہ اصرار کرنے کے بعد یہ واقعہ بتایا جو انہوں نے ان سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کم سے کم نہیں بتائیں گے کسی کو. اب میں اتنا مجھے بھی تجربہ ہو گیا کہ مجھے پتا ہے کہ جب میں سناؤں گا تو اس کے بعد میں آپ کیا سوچ پائیں گے, لیکن میں اس کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا, ٹھیک ہے. تو کہنے کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جگہ پر ہوں, میرا بڑا اچھا ماحول ہے اور وہاں پہ بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں محل ٹائپ کے, اور میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی جگہ ہے, کہا یہ تمہاری جگہ ہے, کہا یہ گھر کس کے ہیں, محل یعنی تمہارے محل میں. اور اس کے بعد کہنے کی ایک محل تھا, وہ بہت ہی خوبصورت تھا, بہت خوبصورت محل تھا. جب میں سب جگہوں کو دیکھ رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا وہ محل غائب ہو گیا جو بہت خوبصورت تھا. تو میں نے کہنے کے میں نے اس سے پوچھا جو بھی ساتھ تھا کہ بھائی وہ تو میرا محل تھا وہ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو گھر مل تو گیا, یہ اس کے لیے تھا جس کو وہاں گھر نہیں ملا ہے. کہیں گے اچانک میری آنکھ کھلی, میں نے اس کو اشارہ سمجھا کہ یہ حماقت نہ کرو, تھوڑا سختی میں رہ لوں, یہ میری آخرت کے لیے نسبتاً بہتر کام ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا, میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں آپ کے اپنے گھر بیچ دیں, اپنا گھر نہیں بیچوں گا, آپ کو کہاں کہوں گا میں نہیں بیچوں گا اپنا گھر. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ اور میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی سختی نہ اٹھانی پڑے اور آخرت میں ہمیں بہترین درجات مل جائیں گے, یہ نہیں ہونے والا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دنیا کی نیچر سختی پر ہے, اور اگر کوئی اس وہم کے اندر ہے کہ میں یہاں پہ ساری مادر کے ساتھ ایک اچھا لفظ نہیں لیکن میں استعمال کروں ساری عیاشیاں کروں گا اور وہاں پر بھی مجھے ساری نعمتیں مل جائیں, وہاں پر عیاش نہیں کہوں گا ساری نعمتیں مل جائیں, نہیں یہ نہیں ہونے والا, کہیں پر کمپرومائز کرنا ہوگا. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. اچھا آپ جو بہت زیادہ سوچنے والے ہیں کہ اس سے زیادہ سوچتے ہیں جتنا ہم سوچتے ہیں, تو وہ لوگ ہم پہ الزام لگائیں گے, آپ لوگوں کو گھروں سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, ہم کچھ نہیں کرنا چاہ رہے, ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی بغیر سختیوں کو جھیلے آخرت میں بلند مقامات نصیب نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے. اچھا آپ پھر دوبارہ پیچھے والے سوال کے اوپر آتا ہوں, کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی مولانا پھر مشکلات میں پڑھیں دعا نہ مانگیں, نہیں دعا مانگیں, دعا مانگ, لیکن آپ دعا یہ بھی مانگیں کہ خدا ہے اگر اس کے پیچھے مجھے کوئی مادی اجر مل جائے مجھے محروم نہ کر. اچھا اب ایک اور, کیا یہ دعا مانگوں کہ خدا مجھے دنیا میں کوئی غم نہ دے, کوئی سختی نہ دے, کوئی پریشانی نہ دے؟ ٹھیک ہے, ہاں پہلی بات صحیح, خدا مجھے دنیا میں کوئی غم نہ دے. کیا مطلب؟ اس قابل بنا کہ دنیا مجھے غم دے ہی نہ سکے, یہ پوائنٹ ہے. دنیا آپ کو غم دے کیوں؟ دنیا میں کون سی چیز ہے جس سے آپ دل لگی کر رہے ہیں جس سے آپ کو غم ملے, کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ ہے اصل پوائنٹ. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے کہتے ہیں, اس کو ہم یعنی سمجھ جو پا رہے ہیں روایتوں سے, وہ یہ کہ بھائی دنیا سے آپ اپنی ایسی کوئی اموشنل اٹیچمنٹ کریٹ نہ کریں جس میں دنیا کے آنے اور جانے سے آپ کو مشکل اٹھانی پڑ رہی ہو. قرآن کریم سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے لکھے نہیں, سورہ حشر میں تھا لکھے یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. یہ دنیا, یہ ہم نے نظام بنایا ہے دینے دلانے کا, یعنی زکات فلاں کا خمس کا, تاکہ تمہارے درمیان دولت ایک جگہ جمع نہ ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چاروں کی ساری آسائشیں مجھے ملتی چلی جائیں, نہیں خدا نے نہیں پسند کیا. دو چار آسائش آپ بھی دیں, آرام آپ بھی دیں, لیکن تھوڑا سا گھمائیں. اور غم ہو یا نہ ہو, نہیں غم نہ ہو, آپ دعا مانگ سکتے ہیں خدا مجھے غم نہ دے, دنیا کا غم نہ دے. بالکل صحیح دعا ہے. ربنا لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا نفز عائمنا. بندہ شعبان کی جو دعائیں ہیں مفاتیح جناب میں بھی موجود ہے, اس میں بہت جامع دعا ہے. عباس قومی, شیخ عباس قومی آل اللہ مقام شریف اس دعا کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں اس میں بہت سارے مفاہیم کھٹے جمع ہوئے ہیں, یہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر مفاتیح موجود ہے. بندہ شعبان کی دعاؤں میں آپ دیکھیے گا اس میں یہ دعا موجود ہے, اور اس کی سٹارٹنگ اس طرح سے اللہم اقسم لنا من رحمتک من خشیتك ما يحول بيننا وبين معصيتك اللهم اقسم, اس طرح کر کے شروع ہوئی. خدا مجھے اپنی خشیت سے اتنا تقسیم کر دے, اتنا مجھے دے دے کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان وہ خشیت رکاوٹ بن جائے. اس میں آگے جا کر یہ آیا تھا کہ ربنا لا تجعل الدنيا اکبر همنا, دنیا کو میرا اصلی ہم و غم قرار نہ دے. ولا مفزع علمنا, اور میرے علم کی آخری وسعت دنیا کو قرار نہ دے. جتنا سیکھوں دنیا کے لیے, جتنا ہم مغام ہوں دنیا کے لیے. اس کا مطلب کیا؟ آپ کے فیصلوں کی بنیاد دنیا نہ ہو. وہ بدقسمتی سے ہے, اس وقت یہ مشکل ہے. یہ جو اسپرچل ڈیولپمنٹ ہمارے کم ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو فیصلوں کی بنیاد بنی ہوئی ہے وہ زیادہ تر وہ دنیا بن گئی ہے. اچھا ہم خود بھی معلوم ہے ہمیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. میں مثال آپ کے اوپر رکھ کے دیتا ہوں تاکہ کسی اور کے اوپر کوئی اشارہ نہ جائے, اپنے اوپر چلا جائے. ویسے بھی لوگ مولویوں کی برائیاں ہوتا دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں, لیکن سارا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد
اللہ.
اچھا اگر میں صرف کسی ایسی جگہ پر پڑھنے جاؤں جہاں پڑھنے سے مجھے زیادہ شہرت ملتی ہو, تو اس فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا. یہ فیصلہ صحیح ہے. اچھا اگر میں کسی صرف ایسی جگہ پڑھنے جاؤں جہاں مجھے پیسہ زیادہ ملتا ہو, تو یہ فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا. یہ فیصلہ صحیح ہے. میں کروں تو غلط ہے, آپ کریں تو صحیح ہے. یہ ٹھیکہ صرف میرے ہی پاس ہے, آپ کو کیسے صحیح ہو گیا؟ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ سوچیے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جب آپ اسی کوئی بات کہتے ہیں نا جس میں لوگوں کو اپنے اوپر تنقید ہوتی نظر آتی ہے, اس کے بعد درود بھیجاتے ہیں تو اس کی آواز دھم سے آ جاتی ہے نیچے. وہ بھی اچھی بات ہے, یعنی سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. بہت محترم خاتون ہے, نام دینے میں کیا حرج ہے, محترم شائستہ زیدی صاحب, پروفیسر قرار حسین صاحب کی مرحوم کی صاحبزادی میں, ماشاء اللہ انہوں نے بہت محنت کی, واقعی بہت محنت کی. تو وہ جب میں منتھلی سے نیا نیا پڑھنا شروع کر رہا تھا تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا, ان کو پتہ چلا کہ میں منتھلی سے پڑھنا شروع کر دیا, ان سے کہنے کی پڑھو ضرور پڑھو یہ ہے وہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سب سے اچھی مجلس وہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھائے, لوگوں کو سوچنے میں مجبور کرے. پروفیسر قرار صاحب بھی بہت عجیب شخصیت تھے, بہت گہری بات کرتے. چونکہ میں نے ان کا تذکرہ کیا تو مرحوم کے ثواب میں اضافے کے لیے ان کا ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے. وہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں بریکٹ کے اندر یہ بات عرض کرتا چلو, میں نے ایک بات سیکھی ہے اپنے تجربے سے, البتہ میرا تجربہ زیادہ نہیں ہوگا, اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال میں نے ایک بات سیکھی ہے, وہ یہ کہ بزرگوں کے احترام میں آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. بہت سیکھا اس بات, اب تو عمل کر رہا ہوں نہیں کر رہا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, یہ جو مجھے پتہ چلا ہے میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں, اس کا مانوی فائدہ بھی ہوگا, مانوی فائدہ بھی ہوگا. آپ اپنے بزرگ علماء کے کا احترام کر, یعنی کم سے کم وہ جو دنیا سے چلے گئے جن کے احترام میں آپ کو کچھ نہیں جائے گا, زندہ ہے اس کے احترام میں تو شاید آپ کو کچھ چلو, لیکن جو آ چکے ہیں اب ان کا تو احترام میں کچھ نہیں جائے گا. تو ان کا کم از کم احترام, جن محنتیں کی ہیں زحمتیں اٹھائیں گے, غلام نظیر شاہ نظر جوادی صاحب ہیں, مفتی جعفر حسین صاحب ہیں, صفدر حسین نجفی صاحب ہیں, علامہ شہید عارف حسین حسینی صاحب ہیں, تو ان لوگوں نے واقعی زحمتیں اٹھائی, ان کا احترام کیوں نہیں ہونا چاہیے. پروفیسر قرار حسین صاحب ظاہری طور پر تھوڑا سا لبرل ایک امیج تھی ان کی, وہ ہمارے معاشرے میں جو ہم کی نیکسٹ جنریشن تھے جو یونیورسٹی سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان میں وہ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں سرخے مشہور تھے, لیکن بہرحال وہ جیسے بھی سرخے تھے وہ تھے بڑے زبردست, اور دین ان کے گہرائی میں تھا, دین گہرائی میں تھا. ایک دن ایک کمیونسٹ لڑکا تھا اس کے ساتھ کوئی بحث کر رہے تھے, تو ایک دن اچھا وہ پتہ نہیں کسی بات پہ اڑا ہوا تھا, مانتا نہیں تھا, جبکہ وہ ڈسکشن ہار رہا تھا, تو اس سے کہنے لگے تم پورے ملا ہو. اس نے کہا میں تو دین نہیں مانتا, میں کہاں سے ملا ہوں. کہنے لگا نہیں ملا ہوتا وہی ہے جو نہیں مانتا, تم پورے ملا ہو. تو وہ بہت زبردست آدمی تھے. ایک دن بات ہو رہی تھی منگل ان کے بیٹے کے گھر کے اوپر ایک پروگرام ہوتا تھا جس میں وہ تشریف فرما ہوتے تھے, انتہائی بیماری کے باوجود بھی خود لیکچر نہیں دیتے تھے, لیکن لیکچر کے دوران میں کبھی کمنٹس کرتے تھے, لیکچر کے اینڈ میں ضرور کمنٹس کرتے تھے, تو اس میں بہت عالمانہ بات کرتے تھے. تو ایک دن اس کے اوپر بات ہوئی, ایاک نعبد وایاک نستعین, انہوں نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا, میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دہرا چکا ہوں, کہنے کہ یہ جو ایاک نعبد ہے اس کا مطلب ہے اے خدایا ہم تیری ہی, ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں, اور خوبصورت ترجمہ کیا کہا اے خدایا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. ہاں عبادت لگتا ہے جیسے پارٹ ٹائم جاب ہے, بندگی فل ٹائم جاب ہے, لائف ٹائم جاب ہے. عبادت تو کتنی کر لیں گے آپ دن میں ایک گھنٹے میں, ایک دن میں کتنے گھنٹے کریں گے, بندگی کیا ہے, بندگی فار ایور. بہت خوبصورت کام کیا, اور عبد کا صحیح ترجمہ بندگی ہی ہونا چاہیے تھا, بندگی کا مینیفیسٹیشن عبادت ہے, لیکن روح جو عبودیت ہے وہ بندگی ہے ایکچولی. تو ماشاء اللہ ان لوگوں نے محنت کی تھی. اب اسی کو اگر میں پک کر لیتا ہوں, ہمیں کیا ہونا چاہیے, بندہ بندہ خود سلیکٹ کرتا ہے دنیا کے لیے کیا کروں آخرت کے لیے کیا کروں, نہیں بندہ تابع ہوتا ہے مولا کے, وہ جیسے چاہے گا میں وہ کروں گا, دنیا کی چاہنے کے لیے چاہے گا دنیا کے لیے کروں گا, آخرت کے لیے چاہے گا آخرت کے لیے کروں گا, اس کو ہم بندگی کہتے ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کینیڈا کیوں آئے, نہیں آنا چاہیے تھا, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو جہاں پر بھی ہونا چاہیے بندے خدا ہونا چاہیے, جہاں رہے بندے بندے رہے. اور یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ کی اورینٹیشن کی بیس بندگی ہونی چاہیے. آپ کی میری اورینٹیشن ڈیسیزنز کی اورینٹیشن بندگی ہونی چاہیے. اب یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور وقت کا بھی خیال کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے یہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اورینٹیشن بندگی ہونی چاہیے اور اس کی بیس پر فیصلے صحیح ہوں گے. وہاں پر ایک بات اور ہمیں ایڈ کرنی چاہیے. اور پہلے بات ہوئی تھی پاکیزگی کی کہ اندر ایک پاکیزگی ہونی چاہیے. وہ پاکیزگی ظاہر بندگی سے آئے گی. پھر ایک مسئلہ ہے یہاں پر, اس بیچ میں ذکر کا کردار کیا ہے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں سوچ کر آیا تھا کہ آج میں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے, لیکن وہ مقدمہ کچھ ایسا بنا کہ وہ کہیں اور بات چلی گئی. مجھے اس کے اوپر بات کرنی تھی ذکر کے اوپر, تو میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کروں گا اور کل انشاءاللہ پروردگار عالم نے توفیق دیا میرے حاضر میں رہ گیا میرا کیا وعدہ کیا تو میں اس کے اوپر عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد والے کیا ذکر کا مطلب الفاظ کی تکرار ہے؟ کہ یہ ہو سکتا ہے. اس کو ہم عربی میں ورد کہتے ہیں. اگر کوئی لفظ صرف لفظ ہونے کے ناطے تکرار ہوتا ہے اس کو آپ تقریباً ورد کہہ سکتے ہیں. شاید لیکسیکوگرافی میں جائیں اس کا مطلب اور کچھ نکلا ہے, لیکن بہرحال تقریباً یہ مطلب آئے گا. ذکر کسی کا تقریباً ایک چیز جس کو ہم معذرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں بہت نیچے لاوا کرنا ہے اپنی زندگی سے نزدیک آنے کے لیے, تو اس کو ہم کہتے ہیں الارم, ریمائنڈر. یہ ذکر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک اللہ کے دین کے دیے ہوئے اذکار میں سے کوئی ذکر کروں جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اور اس میں کوئی ریمائنڈر نہ آئے, اس کا مطلب ہے یہ ورد ہے, یہ ابھی ذکر کے دائرے میں نہیں آ پایا. کہیں خدا نے قرآن کریم میں حکم کیا ورد کرتے رہو ورد کرتے رہو, لیکن یہ ضرور کہا ہے ذکر کثرت سے کرو. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ کہا ہے کہیں پہ اللہ کا ورد کثرت سے کرو. ورد کبھی بھی نہیں کہے گا خدا نے کہا, یعنی جس معنی میں ہم نے ورد کہا یہ کبھی بھی نہیں خدا نے چاہتا ہے فرمایا. خدا نے بتا کیا چاہتا ہے؟ خدا نے بتا چاہتا ہے ذکر کرو کثرت سے کرو. کیا مطلب کثرت سے کہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کثرت سے کہوں؟ نہیں, کہنے کا مسئلہ نہیں. کہنا صرف اس ذکر کو ایک آرگنائزیشن کے اندر لانا ہے, ورنہ اصل ذکر کہاں پر ہے؟ اصل ذکر یہاں دماغ. لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اتنا آرگنائز نہیں ہوں کہ میں سوچوں آرگنائز بغیر بولے, میں اتنا آرگنائز نہیں ہوں. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ کہ آپ پانچ منٹ اکیلے بیٹھ سکتے ہیں. یہاں تو میرے جیسے کے ساتھ عالم یہ ہے کہ اگر مجھے لفٹ میں جانا ہوتا ہے مجھے پتا ہے 25 سیکنڈ لگیں گے تو میں فوراً موبائل نکالوں گا. 25 سیکنڈ اکیلے نہیں بیٹھ پا رہا اس وقت. تو میں آپ سے کہوں کہ پانچ منٹ اللہ کا ذکر کریں بغیر زبان سے کچھ کہے, پانچ منٹ میں 50 دفعہ دماغ باہر جائے. اس کو مینج کرنے کی خاطر کہ یہ دماغ کہیں باہر نہ جائے ذکر کیا جاتا ہے, یعنی وہ الفاظ بھی زبان سے کہہ دیے جاتے ہیں کہ آرگنائز ہو جائے. وہ خدا کو بھی ہماری یہ مجبوری بتائے, خدا نے اس طرح سے اس کو رکھا. تو یہ جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے پیچھے جو دماغ سے سوچنا ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, تب کہیں جا کر یہ ذکر میں تبدیل ہوگا. اب جو اس وقت ہمارے پاس بہترین ذکر موجود ہے, الحمدللہ رب العالمین, بی بی کا عطیہ ہے, الحمدللہ رب کا عطا کیا ہوا, تصویر شاید شاید ممبر بیٹھ کے انسان کوئی بھی جملہ مبالغہ آ رہا ہی نہ کرے بہتر ہے, شاید اس سے بہتر ذکر شاید نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی یہ جو میں شاید آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں روایت بھی ہے ہمارے پاس اس کے اوپر کہ انہوں نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اس کا ایک مصداق تسبیح ہے جو بی بی نے دی ہے. دعا درود بھیجے گا محمد وال
محمد.
اس ذکر کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ ذکر کے پیچھے ایک ظاہر فکر ہونی چاہیے. ذکر کے پیچھے فکر ہونی چاہیے. فکر کیا ہونی چاہیے؟ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. ذکر کے پیچھے فکر ہونی چاہیے. فکر کیا ہونی چاہیے؟ میں ذکر لے لیتا ہوں الحمدللہ ایک ذکر ہے, ٹھیک ہے. کثرت سے آیا ہمارے پاس روایتوں میں, تسبیح کے اندر بدائے کے 35 مرتبہ موجود ہے. یہ ایک ذکر ہے الحمدللہ. اس کا اردو ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے تعریف ساری خدا کی, تعریف ساری خدا کی. جو پروفیسر کرار صاحب کے ساتھ محفل ہوتی تھی, اس میں ایک دن ایک صاحب نے اس مصرے کے اوپر ایک مقالہ پڑھا. مصرہ سنیے گا, حمد سب تیرے لیے تو محمد کیا ہے؟ اگر حمد ساری خدا کے لیے الحمد للہ, تو محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی حمد کی گئی ہے, تو محمد کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات. درود بھیجے گا نبی گرامی کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے خیال میں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب یہ حمد کو ہم مائکروسکوپ کے نیچے لے کے جائیں گے, پھر شاید اور اس میں دو چار اور کنیکشن ڈالنے پڑیں گے, تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم تو سب خدا کے لیے تھی تو یہ نبی کا نام محمد. ایک بار پھر ان کے نام پر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ہر ذکر کے پیچھے ایک فکر ہوگی. وہ فکر کیا ہوگی؟ ایک ریئلائزیشن, ایک کسی حقیقت کا اعتراف, اسے قبول کرنا. مثلا الحمد للہ تمام تعریفیں خدا کے لیے, ایک ذکر ہے. اس ذکر کا ایک ترجمہ ہے تمام تعریفیں خدا کے لیے. اس کے پیچھے ایک فکر ہے, وہ کیا ہے؟ کہ میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب خدا کی, ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا اس کو تبدیل کر دیا اپنی فکر کی گہرائی کی کمی کی وجہ سے, ورنہ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب خدا کی طرف سے. میں نے کیا کیا, نعمت بیچ میں ڈال دی. یعنی یہ میں ناشکری کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں میرے پاس نعمت نہیں ہیں. یہ غلط بات ہے, جو کچھ ہے وہ نعمت ہے. تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن میں نے اپنی آسانی کے لیے اس پہ, مجھے اب غلطی کا احساس ہو رہا ہے, لیکن باہر تو جتنا کچھ میرے پاس ہے نعمت الہیہ ہے, اور یہ جو نعمت الہیہ چاہے مجھے اچھی لگ رہی چاہے بری لگ رہی میں پیاس کر دوں, یہ نعمت الہیہ ہے. جو نعمت الہیہ سب خدا سے, ٹھیک ہے. ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک ریئلائزیشن کہ جو کچھ ہے میرے پاس وہ نعمت ہے. ایک عارف تھے, ان کی دکان تھی, مارکیٹ میں آگ لگی تو ان کی دکان میں آگ کا خطرہ آ گیا. اس میں ان کا مال رکھا ہوا تھا, اس زمانے کو انشورنس تو ہوتا نہیں تھا. تو انہوں نے جب بڑھ رہے تھے مارکیٹ کی طرف تو ایک آدمی نے کہا کہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی. انہوں نے کہا اچھا آگ لگ گئی, تمہاری دکان بچ گئی. پھر کہتے ہیں کہ 30 سال تک اس پہ استغفار کرتے رہے کہ میں نے الحمدللہ کیوں کہا, باقیوں کے آگ لگنے کا مجھے کوئی غم نہیں ہوا, اپنی دکان بچ گئی, بس یہ چاہتا ہوں. صحیح, یہ مشکل ہے ہمیں دوسرے کو کیا. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے نعمت الہیہ ہے. غم نہیں ہوئے آپ کے پاس, وہ بھی نعمت الہیہ ہے. غم سے بڑھ کے نعمت شاید نہیں ہے, شاید نہیں, ورنہ اہل بیت کے گھر پہ اتنا غم نہ ہوتا. ہم بہت بڑی نعمت ہیں. اللہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے, بہت بڑی مشکل. میں نے سالوں پڑھایا ہے, ایک دن مجھ سے کوئی چھوپ نہیں پاتا. اگر کوشش بھی کرتا, کیونکہ مجھے, میں بہت جگاڑی لوگوں کو پڑھا چکا ہوں, اور وہ چھپنے چھپانے کی بڑی بھی کوششیں کرتے تھے تو نہیں چھپ پاتے تھے. دوسرا یہ کہ میں آپ سے دس بس تھا ایک بات عرض کروں گا, ابھی میں ہاتھ واقعا ہاتھ تو ٹچ کر رہا ہوں بس تھا بھائی, جب میں عرض کر رہا ہوں اور آپ نے کچھ کھانا پینا باہر چلے جائیے, میری اندر سے روح کو اتنی سخت مشکل کو گزارنا پڑتا ہے کہ میں چلا بیٹھتا ہوں اس کو دیکھ کر. تو میں آپ سے دس بستہ درخواست کر رہا ہوں, آپ کی کلچر میں ایکسیپٹڈ ہے ایکسیپٹڈ نہیں ہے, نارمل ہے ایب نارمل ہے, خدا کا واسطہ کچھ کھانا ہو باہر چل جائیے. ہاں کسی کو کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن خدا کا واسطہ یہ یہاں مت کیجیے گا. میرے اندر سے آگ لگتی ہے تو میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ پھر میں کچھ بولوں, میں کس طرح کنٹرول کر رہا ہوں اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے درخواست کر لی اور اس کو اس لیے ریکارڈنگ میں بھی ڈلوا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے بعد میں بھی آگے نہیں جاؤں تو وہ بھی یاد رکھے کہ بھائی میں نے یہ کہا ہے. کیونکہ میں ابھی میں چند ملکوں میں ہو کر آ رہا ہوں, میں ہر ملک میں ایک فتنہ کھڑا کر رہا ہوں اس مسئلے کے اوپر اپنے لیے, کیونکہ میں بول بیٹھا پھر بول بیٹھتا ہوں تو پھر وہ لڑنے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں بولا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی دنیاوی کلاسز کا پروٹوکول تو یہ رکھوں کہ کوئی یہ نہ کرے اور سید الشہدا کی اذان میں یہ بھی پروٹوکول نہ رکھوں, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے میں اس کے اوپر سمجھ لینے کے رکے بیٹھا ہوں کہ نہیں یہ میں برداشت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو بھائی میں نے آپ سے درخواست کر دی, درود بھیجے محمد وال محمد پر. اب مشکل میں کسی کو پانی پینا تو پی لیجیے گا بھائی, کہیں بعد میں آپ کو پکڑنے میں دیکھا آپ نے جو اتنا ڈانٹ دیا پانی بھی نہیں پینے کیا, ہم نے پانی وانی پینے آپ, لیکن اب کچھ اور نہ کریں. تو حمد کا مطلب کیا ہے؟ حمد کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس نعمتیں ہیں. نمبر ایک, کوئی چیز میرے پاس نعمت کے سوا نہیں, خدا کی نعمت ہے, جو ہوا ہے وہ نعمتیں لائی. یقین مانیے اگر میں نے گناہ کیا نا خدا نے مجھے سزا دی ہے, یہ بھی نعمت ہے, یہی سزا ملتی ہے بہتر نعمت. اچھا اگر کسی آزمائش میں سختی آئی ہے تو نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو اور بڑی نعمت ہے کہ آپ کو کسی درجے تک پہنچانے کے لیے سختی آئی ہے. تو سزا میں سختی آئی ہے تب بھی نعمت ہے, آزمائش میں آئی ہے کہ آپ کسی بڑے مقام پہ پہنچے تب بھی نعمت ہے. تو جتنی سختیاں اس غم میں وہ ساری نعمتیں بن جائیں گی. میں مجھے تو یہ لگتا ہے بعض اوقات آسانیاں شاید نعمت نہ ہو, شاید کیا, کیونکہ وہ آسانی جو مجھے گمراہ کرتے وہ کہاں سے نعمت ہو جائے, لیکن وہ بھی پھر آزمائش کا حصہ ہوگی. تو جو کچھ ہے میرے پاس وہ اللہ کی نعمت ہے. اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو نعمت ہے یہ خدا کی طرف سے. چونکہ یہ میں نے ریئلائز کر لیا کہ جو کچھ ہے وہ نعمت ہے اور جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, تو میں کہہ رہا ہوں خدایا تیرا شکر. تعریف کی بات کہاں سے آئے گی؟ الحمدللہ کا مطلب ہونا چاہیے تھا خدایا تیرا شکر, لیکن الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف سب خدا کے لیے. تعریف کہاں سے آئے گی؟ ہاں تعریف یہاں سے آئے گی کہ جو کچھ دیا میرے پاس ہے وہ نعمت ہے, جو کچھ نعمت ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, جو کچھ نعمت ہے وہ خدا نے دی ہے, اور خدا کے اندر کچھ ایسی اوصاف ہیں جس کی وجہ سے مجھ جیسے کو بھی نواز رہا ہے. اوصاف کیا ہیں؟ صفتیں, کوالٹیز. سو تعریف یہاں پر ہے کہ یہ جتنی اچھی کوالٹیز ہیں یہ سب کس کی ہیں؟ یہ خدا. لہذا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ وہ بنیادی کوالٹی ہے. تعریف ساری خدا کے لیے جو دنیا کا پالنے والا ہے, جہانوں کا پالنے والا ہے, اور وہ جو پالنے والا ہے اس کی کون سی کوالٹی ہے ان تمام دیوی نعمتوں کے پیچھے؟ رحمان ہے, رحیم ہے, اس کے تحت اس نے سب کچھ دیا ہے. اب اس کی فوراً بات ذکر کون سا آنا چاہیے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں کبھی موقع ملا تو سبحان کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے پیچھے فکر کیا ہے ہمارے پاس, جو مجھے سمجھ میں آیا, ممکن ہے صحیح نہ ہو لیکن ابھی تک سمجھ میں آیا. بس جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ, یہ ریئلائزیشن آپ کے پاس اور میرے پاس دماغ میں ہونے چاہیے, ورنہ یہ حمد کامل نہیں ہو پائے گی, ورنہ صرف لفظ سے کھیل لوں. تو جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہوں تو یہ سوچیے الحمدللہ کہ نعمت ہے, جو کچھ ہے میرے پاس سب نعمت ہے. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں, اور یہ بہت سخت بات ہے. ایک دفعہ ایک میرے ساتھ کیس تھا عدالت کا, وہ کہیں باہر کوئی میرے ساتھ ڈرامہ ہو گیا, کسی نے کر دیا, تو اس میں حکم میرے خلاف آ گیا, وہ ختم ہو گیا کہ الحمد للہ سب نمٹ گیا. لیکن باب اس وقت تو آ گیا تھا, اب تک اس وقت آ گیا اور مجھے لگا جیسے بہت مسئلہ بن گیا ہے. اب میں پہلی نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور مجھے کیا کہنا تھا, الحمد للہ. اور میں سوچ رہا تھا یہ میں کہاں پھنس گیا, مجھے کب کیا کروں, اپنے دماغ پہ کنٹرول کروں, یہ جملہ صحیح کیا الحمد للہ. اور کے بعد تسبیح پڑھنی تھی 33 مرتبہ الحمد للہ, اس میں بھی کیا کروں. تو آپ یہاں بیٹھے ہو نا گرم گرم ہوا میں, اس باہر سردی ہو اور آپ کو الحمد للہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ کے الحمد للہ الحمد للہ بولو نا, یہاں پہ ذکر کا بڑا مزہ آتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جن دن سختی میں یہ مزہ آئے نا پھر پوچھوں گا الحمد للہ کیسے کہو. نرمی نرمی میں کس کو مزہ نہیں آتا, وہ پھینکا مفتے مفتے میں جنت مل رہی ہے نرم نرم سی, آپ سختی اٹھاؤ دیکھو پھر بولا الحمد للہ. کہ میں نے ذکر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر خدا ممتاز نے توفیق دی کل انشاءاللہ میں تسبیح کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور لطف خدا ہے الحمد للہ رب العالمین, اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابین. خدا ہے تیری حمد ان لوگوں کی جو مصیبتوں پہ شکر گزار ہیں, شکر گزار ہیں, نہ کہ شکوا نہیں کرتے, شکر گزار تیری مصیبتوں پہ, جو مصیبتیں بھی آتے اس میں شکر گزار. اللہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل واضح ریفرنس ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شکر بجا لانے کے. یا اللہ عام زندگی گزارتے ہوئے کہہ رہے الحمدللہ کتنا آسان, یا اللہ یا اللہ 17 بھائیوں کی جنازوں کے درمیان سے گزرے, اللہ شام غریب دیکھے, 11 محرم کو امام حسین کی جنازے پر الوداع کر کے آئے, ہماریوں سے گرتے ہوئے بچوں کو دیکھے, دربار عبید اللہ ابن زیاد نے 10 بستار, اور پھر فرمائے الحمدللہ. خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مسائل بہت شدید ہیں, ان مسائل میں شدت کتنی ہے, ان مسائل میں مقام ہمیں کیا معلوم کہ کتنی شدت ہے. لیکن عائشہ ہمارے پاس چند روایتیں ہیں, بس ان روایتوں کے سہارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کو بیان کرتے ہیں, ورنہ ہمیں کیا اندازہ کہ غم کتنا ہے. اگر میں آپ کے سامنے ایک روایت بس پڑھوں, 2-3 روایتیں عرض کروں, تاکہ انشاءاللہ تھوڑا سا اہل بیت اطہار کے غم میں آپ کا دل نرم ہو جائے. بس امیر المومنین بی بی سیدہ کی شہادت کی خبر سن کر 3 مرتبہ زمین پہ بیٹھے حیدر کرار صاحب ذوالفقار بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جب امیر المومنین کیا نہیں جانتے تھے, جانتے تھے لیکن یہ خبر عجیب خبر تھی, خبر عجیب خبر تھی, گھر کی طرف بڑھتے بڑھتے زمین پر بیٹھتے کیا بات. اگر انسان بیوی کے مسائل کو پڑھنا چاہے باغ میں بہت سا نورانیت میں اور آپ کے دلوں کو نصیب ہو جائے انشاءاللہ, ہماری اور آپ کی قبور کو خدا کی نورانیت سے منور کر دے. امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے, آئے تو بس چند جملے اور آپ اس ثواب کو حاصل کر پائیں انشاءاللہ. ایک جگہ سے گزر رہے تھے, چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اے آدی آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائیے. کیا گفتگو ہے؟ کہا گفتگو اس بات پہ ہے کہ زندگی میں سخت وقت کسے کہتے ہیں, زندگی میں مشکل کسے کہتے ہیں, یہ ہماری گفتگو ہے, آپ ہماری گفتگو میں شریک ہو جائیں. مولا تشریف فرما ہوئے, ان میں سے ایک نے کہا سخت وقت وہ ہوتا ہے جب تمہارے پاس کوئی پیسہ نہ ہو, تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے, کسی کے سامنے ہاتھ مانگنا پڑے, پھیلانا پڑے. دوسرے نے کہا سخت وقت وہ ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے بہت طاقتور دشمن ہو اور کوئی تمہارا ساتھ دینے کو تیار نہ ہو. ہر ایک نے اپنی سختی بیان کی, اور بعد میں انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ آب الحسن آپ بتائیے کہ سخت وقت کسے کہتے ہیں, سختی کیا ہے؟ مولا امیر المومنین نے نہ احد کا تذکرہ کیا نہ خندق کا تذکرہ کیا. امیر المومنین نے گویا روایت کے مطابق ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے, اور اس کے بعد کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر, کوئی بنت رسول اللہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. یا امیر المومنین کے سخت ترین اوقات تھے, ان سختیوں کو یاد کرنے کے لیے امیر المومنین صحراؤں میں جاتے تھے, ان بیوی کا جنازہ تاریخی میں اٹھتا تھا, علی رو نہیں پائے تھے, غم میں گریا نہیں ہوا تھا, صحراؤں میں جا کر گریا کر دیتے تھے. محترم کی دعا کا وقت بہت اہم ہے, اگر چند آپ کے دلوں میں غموں کی ایک لہریں بھی گزری ہیں تو خدا کا واسطہ اس دعا کے وقت پہ توجہ فرمائیے گا. خداوندہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کی مظلومیت کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت کی نورانیت کا ہمارے اور ہمارے مرحومین کے وجود کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں بالاخص یمن کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. خدا اہل بیت کے چاہنے والوں کے دین ایمان تقویٰ اور پرہیزگاری اور ان کی نسلوں کے اندر اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار لشکر امام دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں دنیا تیری حجت کی منتظر, خدایا فرزند فاطمہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے, خدایا ان کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کی طاقت توانائیوں میں اضافہ فرما, ہمیں اس لشکر سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اسی دنیا کی زندگی کے اندر امام کی ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کے تابے داروں جانساروں ان کی راہ میں قربانی دینے والوں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعترته الطاہرین.